भाइयों, ये 116 से लेकर 120 तक आयात थी जिनकी तिलावत की गई है सूरह आल इमरान की। और ये जो पहला हिस्सा है जिसमें अहले किताब को खुसूस नसारा को खिताब किया गया था, और इसके कुछ हिस्से में फिर यहूद को भी जो खिताब है इनडायरेक्टली, तो इस हिस्से का ये आज आखिरी सबक, ये इस लिहाज से ये आखिरी सबक है इसका। इसका तो मैं सॉरी इसे जो है वो बता गया कि इस पहले हिस्से को अहले किताब के जो जो जिम्मन में जो खिताब है इसको हम जो है वो पढ़ चुके हैं सारा। लेकिन फिर जब मुसलमानों को खिताब किया गया है दूसरे हिस्से में, दूसरे जो सूरत का दूसरा निसफ है, उसका जो पहला हिस्सा है उसमें मुसलमानों को गैर मुसलमों के मुतल्लिक और खासतौर पर अहले किताब के बारे में, उनसे के बारे में खुसूसी हिदायत की गई, तो उसका ये जो हिस्सा था मजमू तौर पर ये सूरत का जो छह हिस्से हैं सूरत के, तीन हिस्से गैर मुसलमों से खिताब के बारे में अहले किताब से, तीन हिस्से मुसलमानों से खिताब के बारे में, तो ये चौथा हिस्सा जो है ये मुसलमानों से खिताब है लेकिन ये गैर मुसलमों, ये अहले यहूद और अहले किताब के बारे में खिताब है। ये उस हिस्से का जो सब जो सेक्शन है उसका ये आखिरी सबक है जो आज हम जो है इंशाल्लाह ताला इसको पढ़ेंगे। इस खिताब के अंदर मुसलमानों को कुछ पहले अमूमी हिदायत दी गई, फिर खुसूसी हिदायत दी गई, और ये जो आज इंशाल्लाह हिस्सा जो हम पढ़ेंगे जिनकी तिलावत की गई है, कि मुसलमानों को बड़ा स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली मुसलमानों को जो है वो होशियार बाखबर विजिलेंट रहने के बारे में मुसलमानों को बताया गया है। ये इंशाल्लाह ताला आज हिस्सा इसका हम पढ़ेंगे और फिर इसके बाद इसके दो हिस्से जो है वो रह जाएंगे, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा जंगे उहद के ऊपर तबसरे की सूरत के अंदर मौजूद है। आज के सबक जो है, अगर इसको आप कैसे इसको उनवान कोई दे सकें तो आप इसे कह सकते हैं कि मुसलमानों को खास तौर पर उनके दुश्मनों के हवाले से खसूसी तौर पर बाखबर रहने और दुश्मनों को जानने के बारे में मुसलमानों को खबरदार किया गया है कि अपने दुश्मनों को खास तौर पर जानो कि ये किस किस्म के लोग हैं, ये किस किस्म की तुम्हारे खिलाफ चालें चलते हैं, कि किस किस्म की नेचर है, फितरत है जिससे मजबूर होकर ये काम करते हैं, और तुम्हें किस उसके रद्द अमल में जो है वो किस किस्म का तर्ज अमल अख्तियार करना चाहिए, ये मुसलमानों को खास तौर पर बताया गया। फरमाया इन्नल्लज़ीना कफरू, इन्ना बेशक लज़ीना वो लोग, कफरू जिन्होंने कुफर किया, बेशक जिन लोगों ने कुफर किया। अब ये जो लफ्ज आता है इन्ना लज़ीना कफरू, तो इससे मुराद सारे वो लोग होते हैं जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को, आपके लाए हुए पैगाम को लाने मानने से इनकार कर दिया, चाहे वो अहले किताब में से हों चाहे वो मुशरिकीन में से हों, तो उन सब ने कुफर किया, मानने से इनकार कर दिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर रसूल और आपके लाए हुए दीन और शरीयत को। तो लिहाजा ज़हन में रहे जब ये जो चीज आए इन्नल्लज़ीना कफरू, तो ज़हन में होना चाहिए कि कौन लोग मुखातिब हैं। फरमाया इनके बारे में, चूंकि जिक्र अब इन्हीं के बारे में चल रहा है मुसलसल, ये लोग खासतौर पर जो शरीयत को और किताब को और अंबिया के सिलसिले को जो जानते पहचानते थे और फिर जो है उन्होंने इनकार कर दिया, अब इनका सिलसिला मुसलसल जिक्र चलता आ रहा है। इससे पहले जो है वो ये जो मुतसलन पीछे जो सबक है इनमें यहूद का जिक्र है, लेकिन इससे पहले नसारा का जिक्र भी आ चुका है, अभी हम खास तौर पर यहूद के जिक्र से मुतल्लिक है। तो ये उनके मुतल्लिक बात बताई जा रही है। लन तो गुनी अनहुम, लन जो है हर्फ नफी ताकीद है, हरगिज नहीं, किसी सूरत में नहीं होगा। तो गुनी गिना, गिना जो है हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं गनी होना, किसी मालदार होना, वो कैफियत इंसान की, माल की वो कैफियत किसी इंसान की जो दूसरों से इंसान को बेपरवाह कर दे, तो वो कैफियत जो है वो गना कहलाती है गनी। इसीलिए उस शख्स को फिर गनी कहते हैं जिसके पास इस कदर माल हो उसको दूसरों की जो है वो उसको खुद किफायत करे उसका माल। तो ये जो तोहनी है, फिर अनहुम उनसे, तो ये जब अन के सिले के साथ आता है तो फिर इसका मतलब होता है इक्तफा करना, बचाना जो है ये इसके मानों के अंदर, तो हरगिज काम ना आएंगे, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हरगिज ना बचा पाएंगे अनहुम उनको, उनके جیسے یہ باب افعال ہے اغنا یغنی، کفایت کرنا کام آنا، اس کے معنی کے اندر آتا ہے یہ اردو کے جو الفاظ ہیں جو اس سے نکلے ہوئے ہیں. اموالہم ان کے اموال، ولا اولادہم اور ان کی اولادیں، ان کے کسی کام نہ آئیں گی، من اللہ شیعہ. اب یہ من آ گیا ہے جو ہے کسی چیز سے، پھر آگے ہے اللہ، تو اللہ سے کسی طرح ان کے کام نہیں، اللہ سے بچانے میں، اللہ کے غضب سے بچنے میں جو ہے ان کو کسی کام نہیں گی. ظاہر ہے یہ جب اللہ سے بچانے میں کی بات ہے تو ظاہر ہے یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا غضب ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وَأُولَئِكَ اور یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار جو آگ والے ہیں، ہوں فیہا خالدون، ان کے بارے میں پہلی بات یہ بتائیے کہ یہ آگ والے ہیں، یہ آگ میں جائیں گے، ہوں فیہا خالدون. دوسری بات جو بتائی گئی ہوں وہ فیہا اس میں آگ میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، تو وہ اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ بات بتائی گئی ہے. پھر جمع اس کے پڑھ دیں گے.
رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے.
جزاک اللہ. یہ قرآن کی جو یہ آیت ہے، اور اگر ہم قرآن کی دوسری آیات کو بھی جو ہے یہود سے متعلق جو جن میں کافی تفصیل سے ذکر تھا سورہ بقرہ کے اندر، ان مقامات کو بھی کرم دیکھ لیں، تو یہ یہود کا قومی تجزیہ کیا گیا ہے، انالیسز. ایک تو اس سے پہلے کچھ مقامات پہ جو ہے وہ جو ہے وہ شخصی تجزیہ بھی لوگوں کا کیا گیا تھا، کسی کردار کا جو ہے جیسے کردار ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ بطور قوم ان کا جو ہے تجزیہ کیا گیا کہ یہ کس قسم کی قوم ہے، ان کو بتایا گیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ جو پورے مجموعی طور پہ اگر آپ جو ہے تالیفاً کولیکٹیولی اگر آپ دیکھیں کہ یہود کے بارے میں کیا جو ہے بتایا گیا ہے، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن نے یہود کو تین گروہوں میں تقسیم کیا. پہلا گروہ وہ طبقہ ہے جو یہود کا مذہبی طبقہ ہے، اور یہ اسلام دشمنی میں بہت جو ہے وہ آگے بڑھا ہوا ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کرنا، اور یہ ایک قسم کی انٹلیکچوئل ان کی اپنی سطح پہ ایک انٹلیکچوئل جو آپ کہہ لیں کہ جو 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 کمپٹیٹیونیس ہے اس کو لیڈ کرنا، اور علمی سطح پہ کسی حد تک جو ہے وہ چونکہ ان کی اجارہ داری تھی بڑی معاشرے کے اوپر، لہٰذا وہ اپنے آپ کو سمجھتے اہل سمجھتے تھے اس بات کا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اور اس دین کے خلاف، اس رسول کے خلاف جو جدوجہد ہو رہی ہے، تو وہ اس بات کے کوالیفائڈ ہیں کہ وہ اس کو لیڈ کریں، تو وہ بہت آگے تھے. پھر دوسرے گروہ کا ذکر جو ہے پچھلی آیات کے اندر مسلسل کیا جا رہا ہے، جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مسلسل تعریف کی ہے، اور یہ قلیل گروہ تھا اگرچہ کہا گیا، لیکن یہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو جو ہے وہ مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ رات کو قیام کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، سجود کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کے آئے. اور تیسرا گروہ جو ہے جس کا ذکر اب یہاں پہ ہو رہا ہے، یہ وہ گروہ ہے جو مسلمانوں کے معاملے میں تو دشمنی تو ان کی بلا شبہ بڑی ہوئی ہے، اور دشمنی میں آگے آگے وہ بھی ہیں، لیکن وہ ریلیجیس عنصر نہیں ہے ان کے اندر، وہ سیکولر لوگ ہیں. ان کا جو ہے کل مطبع نظر، ان کی ساری زندگی کا مقصد جو ہے وہ دولت کمانا، دولت اور پھر اولاد. اولاد اس لیے کہ ظاہر ان کو اس زمانے کے اندر بھی جو ہے وہ ہینڈز کے ساتھ ہی کوئی شخص جو ہے وہ اثر ہوا کرتا تھا، اور پھر اس لیے بھی وہ جو ہے وہ اولاد کو جو ہے چاہتے تھے، یا اس لیے کہ ان کی دولت کے جو ہے کوئی نہ کوئی آپ کہہ لیں کہ جو وارث ان کو دولت کا مل سکے، اور پھر اس کو کنٹینیو کر سکے ان کی لیگیسی کو. تو یہ تین گروہ کا ذکر جو ہے وہ جہاں پہ جو ہے وہ کیا گیا کہ یہود مجموعی طور پر ان تین گروہوں سے تعلق رکھتے تھے. تو قرآن مجید کے اندر پہلے گروہ کے اندر اور تیسرا گروہ جو ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کی پھٹکار ہے، جن کا ذکر ابھی گزشتہ آیات میں پچھلے اسباق میں ہم نے جو ہے ان کے بارے میں پڑھا ہے، اور ان کو بھی فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ نازل ہوگا. آخری گروہ کے بارے میں یہاں پہ فرمایا خاص طور پر کہ یہ جو ہے یہ جو جتنی بھی دولت بنا رہے ہیں اور کما رہے ہیں اور دولت کے انبار لگائے جا رہے ہیں اور پھر جو ہے ساتھ ان کے اولاد بھی ہے, تو فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں جن کی یہ بہت زیادہ دنیا کے اندر چاہتے ہیں اور جس کو کلیکٹ کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں, یہ دونوں چیزیں جو ان کے کام نہ آئیں گی کسی صورت میں, نہ ان کی دولت کام آئے گی نہ ان کی اولاد جو ہے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جو ہے بچا سکے گی, اور ان کا ٹھکانہ بالآخر جہنم ہے جس میں لوگ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے یہ اسی کے اندر رہیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے لائے ہوئے دین سے انکار کیا اور پھر جو ہے وہ کفر و شرک میں رہے, اور کفر و شرک کی حالت جو ایسی حالت ہے جو انسان کی تمام نیکیوں کو جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے. اب یہاں پہ ضمنی طور پر اس سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے جو عام طور پر جو ہے ہمارے یہاں کیے جاتے ہیں کہ دیکھیں جی فلاں بندے نے تو غیر مسلم ہے اور اس نے وہ بلینز آف جو ہے وہ ڈالرز اور جو ہے وہ پاؤنڈز جو ہے ان رفاہی کاموں کے اندر خرچ کی ہیں تو کیا, اور خاص طور پر سیکولر عناصر کی طرف سے یہ سوال بہت اٹھایا جاتا ہے کہ یہ کیا پھر جہنم ہی جائیں گے یہ لوگ, اس بندے نے فلاں ہسپتال بنایا ہے اور یہ کیا ہے اور جو ہے اس نے یہ جو ہے اتنی جو ہے چیریٹی اور غریبوں کے لیے اور یہ کیا ہے, تو یہ جو ہے ان کے بارے میں کیا ہوگا. تو یہ خاص طور پر یہ آیت جو ہے یہ میں بتاتی ہے جس شخص بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے سے اور اللہ کو اپنا رب مانے اور رسول کو اپنا جو ہے وہ نبی اور رسول مانے سے اور اس دین کو اپنا دین ماننے سے انکار کیا ہے, تو پھر وہ شخص جو ہے وہ ظاہر جنت میں نہ جا سکے گا. اور اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بالکل واضح طور پر ایک حدیث موجود ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جاہلی دور کا ابن جدعان جو ہے یہ بہت مشہور شخص تھا اور بڑا صلہ رحمی کیا کرتا, مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا, تو حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا اس کے یہ جو کام تھے سماجی اور رفاہی خدمت کے انہیں کچھ اس کے کام آئیں گے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, کیونکہ اس نے جو ہے وہ کبھی بھی اللہ تعالی سے جو ہے وہ اس کو اپنے خطاؤں کی اور گناہوں کی کبھی بھی معافی نہیں مانگی. ظاہر ہے کہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لے اور پھر جو اس کی زندگی میں اسے جو غلطیاں گناہ ہوئی ہیں اس کی طرف جو رجوع کرے, توبہ کرے, معافی مانگے, تو یہ ایمان کا جو ہے وہ ایک استعارہ ہے. تو ظاہر ہے فرمایا کہ نہیں, وہ اس نے کبھی ایسا نہیں کیا. اور یہ وہ شخص تھا عبداللہ بن جدان التمیمی, یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا رشتہ اس سے یہ ظاہر تھا, اور آپ جو ہے ایک قریش کا یہ سردار تھا خاندان میں کے لحاظ سے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد جو تھے ابو قحافہ, ان کے یہ چچا زاد بھائی تھے, تو ظاہر ہے قریبی رشتہ تھا. اور یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کے دور کے اندر قریش مکہ نے جو ایک مشہور معاہدہ جسے حلف الفضول کہتے ہیں جو وہ جو کیا تھا جو ہوا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی تھی, تو یہ مشہور معاہدہ انہی کے مکان پہ عبداللہ بن جدان کے مکان پہ جو ہے ہوا تھا. یہ زمینی طور پر ایک بات ہے, لیکن یہ حدیث جو ہے ہمیں یہ صاف طور پر بتاتی ہے, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ یہ جو لوگ بھی اللہ کو اپنا رب اور رسول اور اس کو دین کو نہیں مانیں گے تو وہ ان کو آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. مثال اس کی جو ينفقون جو خرچ کرتے ہیں, ينفقون یہ انفاق ہے, انفق ينفقو, تو یہ ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں, انفاق کے بارے میں ظاہر یہ خرچ کرنا بالکل اسی سے متعلق ہے کہ آپ جو ہے دوسروں پہ یتیموں غریبوں مسکینوں پہ خرچ کریں, اس کی بات کی گئی ہے جو خرچ کرتے ہیں. فی هذه الحیات الدنیا, فی هذه الحیات, اس دنیا کی زندگی میں, دنیا کی اس زندگی میں, اس دنیاوی زندگی میں یعنی, تو پھر فرمایا کہ ان کی مثال ہے کا مثل ریح, کا حرف تشبیہ ہے پہلے مانند آگے مثل مثال, وہ مثال کی اس مثال کی مانند ہے جیسے ریحن, ریحن, اور یہ ریح کا لفظ جو ہے یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے, یہ جو ہوا کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس ہوا کی مانند ہے. فیہا جس کے اندر ہے, یہ اس کے اندر ہے, سرن اس کے اندر ہے سردی, اب یہ سردی کے لیے لفظ ہے, سردی میں کے لیے لفظ اور بھی قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. یہ جو اس کا جو ورب ہے سرن کا, وہ تو سرا ہے, سرا یہ سر و سرن باندھنا جم جانا. اب یہ وہ لفظ ہے تو اس سے متعلق پھر کئی لفظ نکلے ہیں. یہی لفظ جو ہے اسرار کا بھی مادہ ہے. اسرار آپ کو پتا, اسرار کرنا, اپنے موقف پہ جم جانا, اس پہ جو ہے کسی چیز کو ٹھہر جانا اس پہ موقف پہ, وہ اسرار کہلاتا ہے. پھر یہ جو سرہ ہے یہ ایسی سردی ہے, شدید سردی, جس میں چیزیں سکڑ کر بالکل جم جاتی ہیں. اور اس میں جمنے کا بھی جو اس کے مادے کے اندر, اس کے ورب کے اندر چونکہ جمنے کا بھی تصور ہے, تو جم جاتی ہیں بالکل, فریز ہو گئی ہیں, یا پھر آپ کو پتا ہے کہ چیزیں کنسٹرکٹ ہو جاتی ہیں جو سردی کی وجہ سے. تو پھر سرون میں یہ جو ہے شدید ٹھنڈک ہے, سردی ہے, پالا اس کو بھی کہا جاتا ہے, کوہر بھی جو ہے جو بہت شدید, جب سب فریزنگ ٹیمپریچر جو ہے نا پہنچتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ کوہر جو ہے وہ جم جاتی ہے. جو لوگ جو ہے بستی پنجاب شمالی علاقوں سے, آپ کو پتا ہے کہ وہ ان کو یہ ہر سال سردیوں میں یہ, یا پنجابی میں جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ صبح پانی اگر پڑا ہے تو بس جم گیا ہے, تو اسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ ککر, یہ جو جم جانا, تو وہ جو ککر جم جاتا ہے تو یہی وہ سرن ہے. تو ظاہر یہ چیز جو ہے پھر حیات کو اور پودوں کو اور ان کو جو آپ کو پتا ہے کہ پھر نقصان پہنچاتی ہے, پودے جو ہے پھر ان کے پتے گر جاتے ہیں, فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے, اور پھر خاص طور پر اگر اس کے ساتھ ہوا بھی ہو تو پھر یہ شدید برفانی ہوائیں جو ہے ان کی بات کی گئی ہے. سردی کے لیے قرآن مجید کے اندر زمہریر کا لفظ بھی آپ کو پتا ہے کہ سورہ دہر کے اندر آیا ہے, سخت سردی, اور اس سے مراد ہے سخت سردی کا دن بھی مراد ہے, جس کسی دن کے اندر شدید سردی ہو, یا پھر شدید سردی کا کوئی طبقہ ہے, کوئی ریجن ہے, وہ بھی اسے جو مراد ہوتی ہے. اور پھر سردی کے لیے ایک اور لفظ بھی آیا ہے شتا سردی کا, اور یہ سردی کے موسم کے لیے آیا ہے, پورا جو سیزن کے لیے آیا ہے. تو فرمایا کہ اس میں ان کی یہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں جو بغیر ایمان لائے, تو ان کی مثال ایسی جو ہے وہ ہوا کی مانند ہے جس میں شدید سردی ہے, برفانی ہوائیں, طوفانی ہوائیں جو ہے ان کی مثال ہے. فرمایا اصابت, یہ وہی لفظ ہے, اصابہ یصیبو, اصابتن پہنچنا, الگنا, تو آن لگی ہے, وہ پہنچی ہے, یہ ہوا, برفانی ہوا, طوفانی ہوا, شدید ٹھنڈ جو ہے یہ آن پہنچی ہے کس کو؟ حرف قومن, حرف, حرس کہتے ہیں آپ کو پتا ہے جو ہے وہ کھیتی کو, تو کھیتی کو آن پہنچی ہے, قومن ایک ایسی قوم کی کھیتی کو, ایک ایسی قوم کی کھیتی کو آن پہنچی ہے. فرمایا ظلموا انفسہم, اس قوم نے کیا کیا, ظلموا ظلم کیا, انفسہم اپنے اوپر, فاہلکتہ, فاہلکت پس, پہلے فا ہے پھر اہلکا ہے, اچھا ہلاکت ہوتا ہے ہلاک ہونا, اور اہلکا ہلاک کرنا, تو فا پس, اہلکا ہلاک کر ڈالا, ہلاک کر دیا. آگے ہے تا, یہ تا تانیس ہے, یہ تا تانیس جو ہے یہ ہو اس کو, تو اس کو پھر جو ہے وہ ہلاک کر ڈالا. اس نے اچھا, تو پھر کس نے اس کو کر ڈالا, اس ہوا نے اس کھیتی کو ہلاک کر دیا, یہ تباہ کر ڈالا. تو جیسے میں نے کہا کہ ہلاکا اور اہلاکا دو لفظ ہیں, انہیں ڈیفرینشیٹ کرنا چاہیے باب افعال میں, وہ تو یہ ہلاک کرنا ہے, اور ویسے سمپل جو ہے ٹرائی لیٹر ہو تو اس کا مطلب ہے ہلاک ہونا, ہلاکا. وما ظلم ہم اللہ, وما اور نہیں ظلم, ظلم کیا ہم ان پر, اللہ اللہ نے, تو نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے, ولیکن بلکہ انفسہم انہوں نے خود اپنے اوپر, اپنے آپ پر خود ہی یظلمون ظلم کرتے ہیں, وہ اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے ہیں, یا انہوں نے اپنے خود ہی ظلم کیا ہے. ترجمہ پڑھنے سے
جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو اور ان لوگوں کی کھیتی پر چلے, جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اسے برباد کر کے رکھ دے, اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. درحقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں.
یہ ایمان سے محروم افراد کے خرچہ ان کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے, اور یہ ایک پیرابل ہے, تمثیل ہے. تو تمثیل میں جو چیزیں ہوتی ہیں, جس کو جس چیز سے مثال دی جا رہی ہے, جس چیز کی مثال دی گئی ہے, ان سب چیزوں کو آئیڈینٹیفائی اگر صحیح طور پہ آپ کر لیں تو پھر آپ کو تمثیل کی جو ہے وہ سمجھ آتی ہے. یہ قرآن کا علوم قرآن کا ایک الگ موضوع ہے, تماثیل القرآن, کہ قرآن میں جو تماثیل بیان کی گئی ہیں ان کے مثال جو ہے وہ کیا ہے, ان سے کیا کیسے ان کو انٹرپریٹ کیا جائے. تو یہ جو ہے انہی میں سے ایک ہے. یہاں بھی ہوا سے مراد جو ہے وہ خیر اور خیرات ہے, شدید ٹھنڈ سے مراد پھر صحیح ایمان کا فقدان اور کفر ہے, اور کھیتی سے مراد متاع حیات ہے. کھیتی وہ چیز ہے جو پروڈیوس ہے, جو انسان کی جو انسان کو جو فائدہ مند جو اس وقت زندگی میں جو چیز دے سکتی ہے وہ اس کی اپنی حیات ہے. تو یہاں پہ فرمایا کہ جس طرح ہوا میں جو کھیتی کے لیے ایک مفید چیز ہے, ہوا ایک مفید چیز ہے کھیتی کے لیے, اس سے جو ہے فصلیں بہتر ہوتی ہیں, لیکن اگر اس میں پالا ہو اور اس میں شدید جو ہے وہ ٹھنڈ ہو اور یہ برفانی ہوائیں ہوں تو وہ کھیتوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں, اور کیونکہ پھر برف باری اس کے اندر ہو اور ٹھنڈ ہو تو پھر ظاہر یہ ساری چیزیں ایک خاص جو جاندار پودے بھی جو ہیں ایک خاص ٹمپریچر کے اندر جو ہے وہ بہتر پروڈیوس دیتے ہیں, تو وہ کھیتی کو تباہ کر دیتی ہیں بہت جو ہے ایکسٹریم ٹمپریچر کی. قرآن میں اسی طرح جو احسارن ایک ایسی ہوا کی مثال بھی دی گئی ہے سورہ کہف کے اندر, جو جس کے اندر شدید جو ہے وہ گرم ہوا اور وہ ہے احسار بگولے ہیں جس کے اندر, تو وہ بھی اسی طرح تباہ کر دیتی ہے, اور اسی طرح اس کے بالکل دوسرا ایکسٹریم جو اپوزٹ ہے جو شدید ٹھنڈ برفانی ہوائیں بھی اسی طرح وہ بھی اسی طرح غیر مفید ہے. تو فرمایا ہے کہ اسی طرح خیرات ایک مفید چیز ہے, خیرات کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق کرنا, لیکن اگر یہ خیرات اور یہ انفاق ایمان سے بالکل خالی جذبے کے ساتھ ہو اور کسی دوسرے موٹیو کے ساتھ ہو, جو انویسٹ جو اپنے جو ہے وہ موٹیوز ہیں کوئی دوسرے ادر دین اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے, تو پھر جو اس کا جو زہر ہے اس کفر کا اور اس کے موٹیوز کا جو زہر ہے وہ پھر اجر کے آخرت کو تباہ کر دیتا ہے. تو یہ بات جو ہے یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ یہ لوگ بے شک بڑے پیسے والے ہیں اور بڑے مال والے ہیں اور بڑے ان کے نام ہیں اور یہ بظاہر جو ہے وہ خرچ بھی کرتے ہیں, لیکن ان کے خرچ کرنا جو ہے وہ ان کے لیے بالکل کسی کوئی فائدہ مند جو ہے نہ ہوگا, بلکہ ان کے آخرت کے لیے ان کے ہاں کوئی بھی اجر نہ یہ پائیں گے. اور یہاں پہ ایک بات بتائی گئی کہ یہ جو کفر کی حالت ہے جو یہ انسان کو اپنے انفاق یعنی جو بھی وہ خیر کا کام کرے گا اس کے ثمرات سے محروم کرنے کا باعث جو ہے وہی بنتا ہے, اور ظاہر ہے یہ جو خیر اور اس کا جو ثمرات ہیں یہ آخرت کے ثمرات ہیں. دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہرحال ان کے جو ہے مال کے اندر بڑھوتری بھی دیتا ہے اور ان کا نام بھی دیتا ہے اور ان کے جو ہے نمائش و نمود بھی اور ان کا کام بھی جو ہے وہ دنیا کے اندر ان کو چلتا ہے, لیکن آخرت کے اندر فرمایا کوئی حصہ نہ ہوگا. اور یہاں پہ جو ہے اس کا برعکس اور یہ اس کا جو ہے وہ پازیٹو بات بھی جو ہے وہ جان لینی چاہیے کہ انفاق کے ثمرات کے لیے اور ان سے بہرہ مند اور ان سے فائدہ مند ہونے کے لیے ایمان کی شرط ضروری ہے. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو مان لیا جائے اور اس کی الوہیت کو مان لیا جائے, اس کو رب مان لیا جائے, اس کو حاکم مان لیا جائے, اور اس کی کبریائی کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے کہ وہی سب سے بڑا ہے, اور اس کے بعد پھر جب آپ اس کے لیے جو ہے جو کچھ انفاق کریں گے تو پھر وہ فائدہ مند دے گا. اور ایک اور بات بھی یہاں پہ نوٹ کر لینی چاہیے یہاں پہ کہ اس انفاق کو دنیاوی زندگی سے مقید کیا گیا ہے. اب دیکھیں کہ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا, کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر جو خرچ کرتے ہیں, تو دنیا کی زندگی کے اندر یہاں پہ اس کو یہ جو دنیاوی زندگی کی جو قید لگائی گئی ہے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایمان سے محروم لوگوں کی نیت کا جو ہے احوال ہو بیان کیا گیا ہو جہاں پہ کہ انفاق سے مقصد ان کا صرف شاید دنیاوی زندگی میں اور پھر اس کی دنیاوی زندگی کے منافع کو حاصل کرنا ہے, تو یہ بھی ممکن ہے. ظاہر ہے ان کا جو مقصد یہ ہے تو مومن کا اور ایمان والے اشخاص کا جو ہے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اللہ کو اپنے رب کو جو راضی کرے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ دوسری وجوہات سے اور اعمال سے جو انسان جو اعمال کرے گا یا پھر وہ خرچ کرے گا, قرآن میں بے شمار دوسری جگہوں پہ ان کے بارے میں جو ہے بتایا گیا ہے. یہ ایک ریفرنس سلائیڈ ہے جو آپ کو جو ہے قرآن کے وہ مقامات جو ہے بتائے گی کہ نام و نمود اور دکھاوے کے لیے اگر کوئی شخص خرچ کرتا ہے تو پھر فرمایا کیونکہ مثال ایسی ہے جیسے راہ کا ڈھیر ہے اور آندھی کے دن ہوا اس کو لے اڑتی ہے, ظاہر ان اعمال کا کوئی وزن نہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں, اور یہ جو ان کے کسی کام نہ آئیں گے. یا پھر ایمان کے بغیر اگر انسان اعمال کرے گا تو پھر فرمایا کہ ان اعمال کی مثال جو ہے وہ سراب کی ہے, جو مثال سراب کی دی ہے قرآن کے اندر کہ وہ ایک دھوکہ ہے نظر کا بھر, وہ لوگ کر رہے ہیں خرچ کر رہے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ اور ثمر نہ ملے گا. سراب کے بارے میں اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اس تک پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے جو اس کو نظر آ رہا تھا, وہ جو پانی دیکھ رہا تھا اس کو پانی پہنچ کے وہاں پہ سمجھ کے وہاں پہ پہنچا تھا, اس نے دیکھا تو وہاں پہ اس کو کچھ بھی جو ہے وہ نہ پائے گا. یہ لوگ جب اللہ کے حضور پہنچیں گے تو کسی اپنے ان طرح ان اعمال کا اور جو انفاق کا کوئی وہاں پہ وزن اور ان کا کوئی اجر وہاں پہ نہ پائیں گے. اور ایمان کے بغیر انفاق بھی اسی طرح ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو پھر ان کا انجام کار یہ ہوگا کہ ان کو سراسر پچھتاوا ہوگا قیامت کے روز, اور جب ان کے سامنے اعمال آ جائیں گے تو پھر وہ دیکھیں گے کہ انہوں نے جو ہے وہ کچھ بھی ان کا اس کا نہ ملے گا. وجہ یہ تھی کہ ایمان کے بغیر دکھاوے کے لیے اپنے منافع دنیا کے حاصل کرنے کے لیے اس کو خرچ کیا تھا, اور میں کہ ان لوگوں کا بالآخر پھر ٹھکانا جو ہے وہ جہنم ہو. میں یا جو الذین آمنوا, اب جو ہے ان کو وہاں پہ ان کے بارے میں یہ بات, پھر اب مسلمانوں کو جو ہے خطاب کا رخ بدل گیا ہے, وہاں بھی وہ ان کو خطاب کیا جا رہا تھا وہ اس کے پچھلے سبق کے ساتھ مسلمانوں ہے پرٹیکولرلی ویری اسپیسیفکلی, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تتخذوا بطانۃ. اب دیکھیں یہ امر اور نہی کے جو ہے وہ سیکھے آ رہے ہیں, یہ بھی لا تتخذوا نہ بناؤ مت بناؤ بتانتن, بتانتن یہ بطن سے لفظ ہے, بطن کا مطلب ہوتا ہے پیٹ اور اندر کی طرف جو چیز ہوتی ہے چھپی ہوئی جو چیز ہوتی ہے, تو ظاہر ہے پھر اس کے معنوں کے اندر راز اور جو ہے وہ جو سیکریسی اور یہ چیزیں جو ہے شامل ہوتی ہے. بطن جب تو بتونن جو ہے پوشیدہ رہنا چھپ رہنا کے معنوں کے اندر آتا ہے, اور پھر یہ لفظ جو بتانا ہے یہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے ولی کے معنوں کے اندر, دوستی کے معنوں کے اندر, رازدار بھیدی محرم راز کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے, آپ سب نے فرمایا کہ اللہ منی اعوذ بک من الخیانہ فانہا بیست البتانہ, کہ اے اللہ میں خیانت سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور یہ بڑا ہی بہت ہی بری جو ہے یہ رازداری ہے بھیدی ہے جو انسان کے ساتھ جو رہتا ہے, تو اس سے بھی اس کے اندر بھی یہ بتانے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. جو ہے کسی چیز کی جو آپ ایک باہر کی سطح ہوتی ہے اور ایک جو ہے اندر کی سطح ہوتی ہے کسی چیز کی, جیسے ایک کپڑے کی ایک جو ہے آپ کپڑے نے جو ہے انٹرنل گارمنٹ ہے اس کو بھی بتانا جو ہے وہ کہا جاتا ہے, اور پھر جو ہے جو باہر کی سطح ہوتی ہے وہ زہارہ اور اندر کی سطح جو بتانا کہلاتی ہے. من دونکم, تم کوئی نہ بناؤ, نہ بناؤ تم کوئی دلی رازدار, من دونکم من دون اپنوں کے سوا, دون بغیر کم اپنے تم تمہارے اندر اپنوں کے سوا. اب یہ کم کا لفظ بڑا معنی خیز ہے, لا یالونکم وہ کوتاہی نہیں کریں گے, یہ یالون جو لفظ ہے یہ بہت ریئرلی یوزڈ ہوا ہے قرآن کے اندر چند جگہوں کے اوپر, اس کا مادہ الف حمزہ یا لام واو ہے. آلا جالو الوان, کسی کام میں کوتاہی کرنا دیر لگانا, وہ کوئی کوتاہی نہ کریں گے جو ہے یہ جن کو تم اپنا ولی اور رازدار اور اپنا محرم راز بناؤ گے. فرمایا خبالن خبل خرابی, خرابی پہنچانے کے لحاظ سے, تو خبلا جو ہے یہ خراب کرنے کے معنوں میں آتا ہے, اور پھر خبل ایسی خرابی ہے جو کسی کو پہنچنے پر اسے اضطراب کے اندر مبتلا کر دے, پریشانی میں مبتلا کر دے, بے چینی میں مبتلا کر دے, اور پھر وہ کیفیت بھی انسان کے اوپر جو ہے وہ رہنے والی ہے اس کے اندر ہٹنے والی نہ ہو. تو جو ہے تم وہ کوئی کوتاہی پیچھے نہ ہٹیں گے, کوئی کوتاہی نہ کریں گے خرابی پہنچانے کے لحاظ سے تمہیں, یعنی خراب کرنے کے, تمہیں بےچانی, تمہیں دکھ تکلیف پہنچانے کے لحاظ سے کچھ پیچھے نہ ہٹیں گے. ودو یہ ہے ودا, جو ودو چاہنا کے معنی کے اندر محبت کرنا چاہنا, وہ چاہتے ہیں ما انتم, یہ جو لفظ ہے انتم اس کو ہم پہلے پڑھائے تھے, یہ انت یا انتو انتن مشکل میں پڑھنا, اس کو ہم نے سورہ توبہ کے اندر پڑھا تھا, اس کو وہ پسند کرتے ہیں جو تمہیں ما آنے تم جو تمہیں تکلیف دے, جو تمہیں مشکل میں ڈالے, جو تمہیں تکلیف پہنچائے, جو چیز اس کو وہ پسند کرتے ہیں یہ لوگ. قد بادا قد بادا بادا تھے, یہ قد جو ہے یقینی طور پر, اور بادا تھے ظاہر ہونا, یہ ہے وہ ظاہر ہو چکی ہے, یہ ہو چکی ہے. یہ فیمینن کا جو سیگا ہے, یہ تا جو ایڈ ہوا ہے تو اس کی وجہ سے جو فیمینن کا تا ہے, یہ ویسے تو لفظ جو ہے جو ورب ہوتا ہے وہ بدا ہوتا ہے, بدا جبدو بدون ظاہر ہونا کوئی بھی چیز, اسی سے پھر بدو کا لفظ بھی آپ کو پتا ہے, ہم اس کو پڑھائے تھے لفظ کو, وہ لوگ جو باہر اوپنلی کھلے ایریوں میں جو 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 رہتے ہیں, جو صحرا میں رہتے ہیں وہ بدو پھر کراتے ہیں اس سے ہے. تو قد باداتی ظاہر ہو چکی ہے, البغدا البغدا بغض دشمنی, بیزاری کینہ جو ہے سارے معنی بغض, یہ چونکہ اردو میں معروف ہے, من افواہہم من افواہہم, یہ افواہ جو ہے یہ اردو کا لفظ ہے, اردو یہ افواہ آپ کو پتا ہے جن معنوں میں استعمال ہوتا ہے, بے پر کی جو اڑائی ہوئی کوئی بات اگر ہے, بیس لیس بات ہے, تو افواہ کا مطلب ہوتا ہے منہ جو ہے ہوتا ہے, ہم ہم جو ہے ہم ان کی, تو ان کے منہ سے, تو ان کے منہ سے دشمنی ظاہر ہو چکی ہے, یعنی وہ جو باتیں کرتے ہیں ان کی. اچھا یہ جو افواہ لفظ ہے ظاہر یہ جو ہے جمع کا لفظ ہے افواہ, اس کا سنگل جو ہے وہ فمن ہے, اور فمن جو ہے لپس سے منہ کو کہتے ہیں, اصل میں تو لفظ جو ہے فوہن تھا, پھر جو ہے ہا کو جو ہے وہ گرا دیا گیا اور واو کو میم میں تبدیل کر دیا, تو پھر اس طریقے سے جو فوہن لفظ ہے اس کی جمع پھر افواہ بنی ہے اس طریقے سے. وما تخفی, اور جو وہ جو چھپاتے ہیں جو ہے, یعنی وہ جو ظاہر کرتے ہیں اپنے الفاظ سے جو کہتے ہیں, وہ تو بالکل ظاہر ہو چکا ہے, اسے دشمنی ظاہر ہو چکی ہے, لیکن ایک بات دل میں بھی رکھتے ہیں ان کے بارے میں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تخفی, اور جو وہ چھپاتے ہیں صدورہم, ان کے اپنے صدور صدر چیس سینہ, سینوں کے اندر جو وہ چھپاتے ہیں, اکبر وہ زیادہ بڑا ہے, وہ زیادہ بڑا ہے جو وہ سینوں میں چھپاتے ہیں, یعنی وہ دشمنی اور بغض کی جو بیساری کی کیفیت ہے مسلمانوں کے ساتھ, ایک تو وہ ہے جو وہ اظہار کرتے ہیں, لیکن جو وہ چھپاتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے. قد بینا, قد یقینی طور پر اب ہم نے کھول کر واضح کر دیا ہے, لکم الایات تمہارے لیے آیات کو, ان کو تم تاکلون اگر تم عقل سے کام لیتے ہو. اس کا ترجمہ پڑھ دیں.
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنی جماعت کے سوا اور لوگوں کو رزدار نہ بناؤ, وہ تمہارے خرابی کے کسی موقع سے فائدے میں نہیں چونتے, جس چیز سے تمہیں نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے, ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑا ہے, اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے, ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایت دے دی ہے اگر تم عقل رکھتے ہو.
یہاں پہ اس ترجمے سے کوئی جو غلط فہمی نہ ہو جانی چاہیے کہ یہاں پہ جو جماعت کا لفظ ہے اس سے مراد کوئی پولیٹیکل یا کوئی ریلیجیس جماعت نہیں ہے, جو جو بعد میں یا جس طریقے سے آج کل جماعتیں ڈیولپ, اس سے مراد مسلمانوں کی جماعت ہے, امت مسلمہ ہے, جو اس وقت امت مسلمہ موجود تھی, تو اس کی جو اپلیکیشن جو اس کو جو ایکسٹراپولیٹ اگر آپ کریں تو بھی آپ جو ہے وہ یہی کہیں گے کہ اس سے مراد پھر مسلمانوں کی مجموعی طور پر جو مسلمان ہیں وہ ہے مراد ہے, ان کے مفاد مراد ہے, ان کی جماعت ان کی جمعیت جو ہے مراد ہے. اب یہ اپنی ایمان والوں کے سوا غیروں کو محرم راز بنانے کے متعلق مسلمانوں کو جو ہے وہ ہدایات دی گئی ہیں کہ اپنے مسلمانوں کو چھوڑ کر ملت اسلامیہ سے باہر افراد کو دلی رازدار نہ بناؤ اور معتمد نہ بناؤ, یہ بات جو ہے بتائی گئی ہے. من دونکم جو ہے یہاں پہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ کم کا لفظ جو ہے یہ بہت اہم ہے, یہ اس بات کی اور اس آیت کی جو ہے وہ تشریح کے لیے, یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ہدایت کم تمام مسلمانوں کو جو یعنی ان کے مجموعی طور پر اجتماعی طور پر مسلمانوں کے مفادات مفاد کو چھوڑ کر کفر کے ساتھ تعلقات رکھنے کے بارے میں ہے. یعنی تم مسلمانوں کے اجتماعیت, ان کے مفاد, ان کے بینیفٹس جو ہیں, ان کے جہاں جہاں پہ جو جہاں پہ مفادات جہاں جہاں پہ بھی ہیں, ان کو چھوڑ کر جو غیر مسلموں کو اپنا رازدار, دلی رازدار نہ بناؤ. اور ظاہر ہے اس آیت کا مقصد جو ہے, چونکہ یہ وہ مقامات ہیں قرآن کے جہاں پہ جو ہے غیر مسلم مستشرقین یا جن لوگوں کے جو ہے وہ خیانت سے کام لیتے ہیں, وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے وہ ایک آیت کو اس کا ترجمہ لے کے جو ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن میں یہ باتیں. یہ آیت کا مقصد جو, اس آیت کا مقصد معاشی اور مجلسی تعلقات سے روکنا نہیں ہے, بلکہ ایک بالکل خاص کانٹیکسٹ کے اندر ہے کہ جہاں پہ مسلمانوں کا اجتماعی مفاد ہوگا وہاں پہ تم ان لوگوں کو رازدار نہیں بنا سکتے, دلی رازدار, انٹیمیٹ فرینڈز, جو مسلمانوں کے مفادات کے خلاف کام کرتے ہیں. یہ بات بالکل ہے. اور اس معاشرے کے اندر پھر خاص طور پہ اوس اور خزرج جو ہے جب قبیلے مسلمان ہو گئے تو پھر ان کے ساتھ چونکہ یہود کے تعلقات پرانے مدینے میں چلے آ رہے تھے تو وہ ان تعلقات کو نبھا رہے تھے, اور دوسری طرف یہود پھر جو ہے وہ اسلام کے خلاف اپنا پورا زور لگا رہے تھے کہ کسی طریقے سے اس نئے دین کو, اس نئی تحریک کو اور اس دعوت کو جو ہے وہ آگے نہ بڑھنے دیں اور اس کو جو ہے اس کو شروع کے اندر ہی اس کا خاتمہ کر دیا جائے. تو پھر ان مسلمانوں کو ان کے مفادات کے اس ٹکراؤ سے جو ہے مسلمانوں کو روک دیا گیا تھا کہ یہ جو ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے تو مجھے درپیش ہے, اس کے بارے میں بالکل واضح دعوت ہے کہ یہ ختم کر دو, تم یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو تمہیں, تمہارے دین, تمہاری اجتماعیت, تمہارے مفادات کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں, ان کو کسی صورت کے اندر جو ہے تم رازدار نہیں بنا سکتے. اور مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ تمہارے اندر شر اور بگاڑ پیدا کرنے میں یہ لوگ کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں گے, یہ پیچھے نہ ہٹیں گے, یہ تمہیں نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جو ہے جانے نہ دیں گے. ان کو محرم راز بنانا اسلامی تمائیت کے مفادات کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے. اور ایک دائمی نصیحت ہے جو مسلمانوں کو کی گئی ہے کہ اپنے ہم عقیدہ بھائیوں کو چھوڑ کر ان لوگوں کے ساتھ قربت اور مبدت کے تعلقات نہ رکھیں جو اس دین کو, جو اس دعوت کو, جو مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں. اور عزیز بھائیوں, اس اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کے بارے کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں دی ہے مسلمانوں کو, مسلمانوں نے جب جب اور غالباً پوری تاریخ اس پہ جو ہے شاید ہے کہ ہم نے اکثر و بیشتر ہم نے اسے انحراف کیا, اور جب بھی ہم انحراف کیا تو اس کے بڑے سخت اور برے نتائج ہم کو جو ہے وہ بھگتنا پڑے ہیں. اور اس کی ذات وجہ ظاہر ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ نے جب یہ ہدایات ہمیں دی ہیں تو ظاہر اللہ تعالیٰ لوگوں کو پیدا کرنے والا ہے اور ان کو جاننے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اسی کی بنیاد پہ لوگوں کو اس کے اندر جو حکمتیں ہیں پوشیدہ ہیں انہی کی بنیاد پہ ہمیں جن چیزوں سے روکا ہے, اگر وہی ہم کر گزریں گے, انہی کے اندر اپنے آپ کو جو ہے پائیں گے, ملوث کریں گے, تو پھر ان کے واقع برے نتائج سے بھی ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا. وہ لازمی طور پر وہ ہو کے رہے گا جو اللہ تعالیٰ نے جن کا ہم سے وعدہ کیا ہے. یہ ایک ریفرنس سلائیڈ ہے, ہم نے اس سے پہلے اسی سورت جو ہے سورہ آل عمران کی 28 نمبر آیت میں ہم نے مسلمانوں کے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں کیا تھا, اعادے کے طور پہ جان, لیکن مسلمانوں کا تعلقات جو ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ چار صورتیں ہیں. تو موالات کا جو تعلق ہے, قلبی مودت کا, رازداری کا, جو ولایت کا جو رشتہ ہے اس سے جو ہے مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے کہ یہ قلبی رشتہ, یہ مودت کا تعلق, یہ موالات کا تعلق, ولایت کا تعلق صرف مسلمانوں کے ساتھ قائم ہو سکتا ہے, غیر مسلموں کے ساتھ نہیں. جہاں تک دوسرے تعلقات ہیں وہ سارے قائم ہو سکتے ہیں, وہ ان میں مواسات کا تعلق ہے, ہمدردی کا, خیرخواہی کا, نفرت زانی کا, غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے یہ تعلقات ہو سکتا ہے, نیچرل ڈیزاسٹرز میں ہم لوگوں کی ہیلپ کی جا سکتی ہے کسی صورت کے اندر بھی ہو. مدارت کا تعلق ہے, جہاں تک کہ انسانوں کو خوش خلقی کا جو ہے وہ معاملہ کرے غیر مسلموں کے ساتھ, دوستانہ برتاؤ کرے, حسن سلوک کے ساتھ معاملہ پیش آئے, وہ سارے کے سارے جو ہے چاہے وہ مہمان ہو اگر کچھ غیر مسلم کافر تو اس کے ساتھ اس کا اکرام بھی جو ہے اور دوستانہ برتاؤ کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. معاملات کا تعلق ہے جہاں پہ تو اس کے اندر بھی کوئی نہیں ہے, تو معاملات جو ہے رکھ سکتے ہو, اقتصادی تعلقات رکھ سکتے ہو, جو ہے وہ اپنی ضرورتوں کے لحاظ سے جو ہے ان کو جو ہے وہ ان سے لے سکتے ہو, ان کو ضرورت ہو تو ان کی مدد بھی کر سکتے ہو, لیکن بہرحال وہ تمہاری مدد اور تمہارے جو معاملات ہیں جو چاہیے مدد جو ہے, یہ مالی معاملات ہو یا یہ سیاسی ہو یا پھر عسکری ہو, کسی قسم کی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال نہ ہونی چاہیے، یہ اصول اصل اصول ہے. اور مسلمان جو ہے یہ لوگ وہ نہ ہوں جو تمہارے ساتھ، جب کہیں مسلمانوں کے ساتھ حالات جنگ میں ہوں. تو یہ جو معاملات ہیں یہ سارے ان کی اجازت جو ہے مسلمانوں کو دی گئی ہے. اب غیر مسلموں سے قلبی موالات کے تعلق کی جو ممانعت کی گئی ہے، یہ قرآن کا ایک اہم موضوع ہے اور ہر جگہ پہ مسلمانوں کی صفت ادا کی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھلائی کرنے، ہمدردی، خیرخواہی، نفع رسانی، مدارت، خوشخلقی، دوستانہ برتاؤ کی بالکل اجازت ہے، اگر یہ مسلمان، اگر یہ غیر مسلم حربی کافر نہ ہو. یعنی حربی سے مراد یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے حالت جنگ میں نہ ہوں اور مسلمانوں کا قتل عام کرنے والے نہ ہوں. تو ان تعلقات کی جو اجازت نہیں ہے. قرآن کے اندر بے شمار مقامات کے اوپر کیٹیگوریکلی بالکل جو ہے وہ بتا دیا گیا، بغیر کسی ایمبیگوٹی کے، لگی لپٹی کے بغیر مسلمانوں کے بتا دیا گیا کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر جو ہے مسلمان وہ کافروں کو اپنا رفیق اور مددگار اور اپنا معتمد نہ بنائے، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یا پھر فرمایا کہ یہودی اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یعنی دلی رفیق نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، حالانکہ یہ جو ہے یہ تمہارے رفیق نہیں ہے. یا فرمایا کہ لوگو یہ تو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، اس کے دین کے دشمن ہیں، اس کے رسول کے دشمن ہیں، تو ان کے ساتھ تم معاملہ کرتے ہو دوستی کا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بارے میں خبردار کر رہا ہے کہ یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دین لے کے آئے ہیں تو اس کو تو یہ ماننے سے اور کتاب کو ماننے سے تو انکار کر چکے ہیں یہ، پھر اس کے بعد ہی تم ان کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کی طرح ڈالتے ہو اور اپنے جو دلی طلبا. تو یہ ایک قرآن کا جو ہے یہ ایک ایگزامپل کے طور پہ ہم نے جو یہ سلائیڈ شامل کی ہے. قرآن کا یہ خاص موضوع ہے اور کئی مقامات کے اوپر مسلمانوں کو قلبی جو موالات کا تعلق ہے، مودت کا تعلق ہے، رازداری معتمد کا تعلق ہے، ولایت کا تعلق ہے، اسے مسلمانوں کو منع کیا گیا. اور یہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ کیوں منع کیا گیا، وجہ صرف یہ لہٰذا اس کی جب آپ بھی جس کی آپ اپلیکیشن کریں آج بھی دیکھ لیں کہ مسلمانوں کو کہیں بھی وہ تعلقات وہ اس ریاست سے یا ان لوگوں سے تعلقات نہیں بنانے چاہیے جو مسلمانوں کو مارنے کے درپے ہوں، جو مسلمانوں کی املاک کو قبضہ کرنے کے، ان کے دین پہ، ان کے جو شعائر ہیں، ان کی عبادات کے مقامات، مقدس مقامات پہ جو قبضہ کرنے کے درپے ہوں، ان لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانا بالکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی جو قرآن میں بے شمار مقامات پہ دیا گیا ہے اس کی بالکل خلاف ورزی ہے. فرمایا انہی کے بارے میں کنٹینیوسلی فرمایا ہا انتم اولائے، ہا انتم، ہا یہ جو ہے حرف تنبیہ ہے، خبردار سنو، اولائے وہ لوگ اشارہ ہوا ہے، تو ہب بول نہ ہو تو محبت کرتے ہو ان سے، یہ تم ہی وہ لوگ ہو. یعنی اگر ہا انتم اولائے، اس سے پہلے یہ لفظ آ چکا ہے اسی صورت کے اندر، ہا انتم ہا اولائے آیا تھا، یہاں پہ فرمایا کہ ہا انتم اولائے، سنو تم ہی وہ لوگ ہو، تو ہب بول نہ ہو تو محبت کرتے ہو ان سے، ولا یحبونکم، لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے، ولا اور نہ وہ لوگ یحبونکم، وتؤمنون، اور حالانکہ تم ایمان رکھتے ہو، بالکتاب کلی، تمام کتابوں کے اوپر تم ایمان رکھتے ہو، تمام آسمانی کتابوں کو، اور وہ حالانکہ تو فرمایا کہ اس کا پس منظر کیا ہے کہ تم ان کی کتابوں پہ ایمان رکھتے ہو، چاہے یہ تورات ہو اور چاہے یہ زبور ہو اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحائف ہوں، وہ سب پہ ایمان رکھتے ہو، لیکن وہ تمہاری کتاب پہ ایمان نہیں رکھتے، تمہارے رسول پہ ایمان نہیں لاتے، تمہارے دین پہ قبول نہیں کرتے، تو یہ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ ہاں تو بلائے، یہ تم ہی وہ لوگ ہو. اللہ تعالیٰ نے جو ہے تنبیہ کے طور پہ فرمایا مسلمانوں کو جو ان کے ساتھ یہ معاملات کرتے ہیں تعلقات والا، فرمایا ان کے بارے میں وَإِذَا لَقُوكُمْ، وَإِذَا اور جب، لَقُو لِقَا ملاقات، کم تم سے، جب تم سے یہ ملاقات کرتے ہیں، لِقَا کا مطلب ہوتا ہے سامنے آ کر پا لینا، اور یہی وہ ملاقات ہے. اگر آپ سامنے آ کر کسی کو پا لیا انسان کو تو آپ کی اس سے ملاقات ہو گئی ہے. تو یہ جو اسی وجہ سے لِقَا کا معنی جو ہے ملنا ہوتا ہے، لیکن یہ ملاقات کے معنوں میں اندر آتا ہے. جب تم سے ملتے ہیں، قالو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا، یہ وہی الفاظ ہیں جو سورہ بقرہ کے اندر آئے تھے، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ خالی ہوتے ہیں یعنی خلوت میں، یہ خلو خلوت ہے وہی، جب وہ تنہا ہوتے ہیں، عضو علیکم، تو چباتے ہیں تم پر، عضو جو ہے یہ عضہ یا عضو، عضن دانت پیسنا، ہاتھ کاٹنا، ہاتھ کی انگلیاں کاٹنا منہ میں ڈال کے، کسی چیز کو دانت سے چبانا جو ہے یہ عضہ ہے۔ قرآن میں آیا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اس روز جو ہے ظالم اپنے ہاتھ کو چبائیں گے قیامت کے روز، انی غصے سے اور افسوس سے اور جو ہے حسرت سے۔ تو یہ وہ بات فرمائی گئی یہاں پہ، ادو تم چباتے ہیں تم پر انامل، انگلیوں کو، یہ انامل جو ہے یہ انگلیاں ہیں، یہ پلورل ہے، اس کا جو سنگولر ہے واحد ہے انملا، یہ اس کا جو ہے وہ ہے انملا جو ہے یہ انگلیاں ہیں، اور یہ جو لفظ ہے یہ آپ دیکھتے ہیں انملا، اس کا مادہ نون ہے، میم ہے اور لام ہے، ناملا۔ تو آپ کو پتا ہے کہ نمل چنٹی کو بھی کہتے ہیں، اس لیے اسی مادے سے نملتن بھی ہے، اور پھر اسی مادے سے نمال یا نمام، آپ کو پتا ہے نمام جو ہے چغل خور کو کہتے ہیں، وہ بھی اسی مادے سے، سب کا ایک ہی مادہ جو ہے یہی ہے۔ تو اناملا انگلیوں کو چباتے ہیں، اور انگلیوں کے بارے میں قرآن میں ایک اور لفظ بھی آیا ہے اصابع، تو ان میں فرق یہ ہے دونوں کا کہ یہ جو انامل یا انملا جو ہے یہ انگلیوں کے اگلے جو حصے ہیں ناخن والے جو پور ہیں سرے ہیں جو ان کو جو ہے وہ نظارے، جب آپ دیکھیں گے آپ جب انگلی چبائیں گے تو آپ ہاتھ کا پچھلا حصہ نہیں بلکہ آپ انگلی کا ظاہر منہ میں جو ڈالیں گے تو انگلی کا اگلا حصہ ڈالیں گے اوپر ہے، تو اس وجہ سے وہ یہ جو اصابع ہے یہ بھی پلورل ہے، یہ انگلیوں کا بالائی حصہ ہے جو اوپر اور ان کے اطراف ہیں، تو اس حصے کو کہا گیا۔ دونوں جب دونوں کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد پھر انگلیاں ہی ہوتی ہیں، چاہے انگلی کا پہلے والا حصہ ہے یا انگلی کا اوپر والا حصہ ہے، دونوں جو ہے آخری حصہ ہے یا پہلے والا حصہ ہے، دونوں اس سے مراد پھر انگلی ہی ہے۔ تو یہ ایک باریک سا فرق ہے کہ ان دونوں لفظ میں فرق کیا ہے۔ یہ من الغیظ، غضب سے پھر یہ انگلی جو ہوتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل، کہو موتو، مر جاؤ، بغیظکم، اپنے غیظ کے ساتھ، اپنے غضب کے ساتھ، اپنے غصے کے ساتھ مر جاؤ، مرو غصے کے ساتھ، اگر جو ہے اس بات پہ، ان اللہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، بذات الصدور، ذات جو ہے والا والی، صدور سینے، سینوں والیوں کو جانتا ہے، سینوں والیوں کیا ہے، سینوں والیاں جو ہے وہ جو سینوں میں باتیں ہیں ان باتوں کو جانتا ہے، ان اللہ علیم، اللہ تعالیٰ سینوں والی باتوں کو جانتا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ ساری باتیں کرنے کے بعد ان اللہ علیم، تم نہیں جانتے ان کے سینوں میں کیا ہے، ان کے دلوں میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور فرمایا یہ علیم کی صفت مشبہ لایا، اس کا لفظ آیا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر اس بات کو جانتا ہے جو ان کے سینوں کے اندر ہے۔ اس آیت کو پڑھ دیں ترجمہ،
تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہو، جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے، مگر جب وہ جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کی غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔
یہ اب مسلمانوں کی، جیسے میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں تم بولا ہے مسلمانوں کو، تم عجیب معاملہ ہے تمہارا، مسلمانوں کی سادگی ان کو جو ہے بتائی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ان یہود کی اجاری بھی ان پہ اجاں کی جا رہی ہے، واضح کی جا رہی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی دشمنی میں تو کوئی ابہام نہیں ہے، بالکل واضح ہے ان کی دشمنی تو، لیکن تمہاری سادگی کی بھی کوئی بات نہیں، کوئی کیا بات ہے کہ تم جو ہے اس بات کو جانتے، ان کی دشمنی کو جانتے ہوئے ان کی دشمنی کے اقدامات، ان کی دشمنی کی باتیں بھی جو ہے وہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تمہاری حالت یہ ہے، تم اپنی سادگی میں جو ہے ان کے ساتھ معاملے کرتے ہو، ان پہ جو ہے ان کو دوست بناتے ہو، تو شکایت تو تمہیں ان سے ہونی چاہیے کہ تم ہمارے رسول کے اوپر، ہماری کتاب کے اوپر، اس دین کے اوپر ایمان نہیں لا سکتے، لیکن وہ جو ہے وہ تم سے شکایت کرتے ہیں، حالانکہ ان کی شکایت کی کوئی وجہ نہیں ہے، کہ تم تو تمام کتابوں کے اوپر تمام رسولوں کے اوپر، ان کے نبیوں کے سابق انبیاء کے اوپر بھی ایمان لاتے ہو، لیکن وہ تمہارے نبی کے اوپر ایمان نہیں لاتے، یہ تو ان کا معاملہ ہے۔ اور ان کی حالت یہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دلی حالت بتائی ہے کہ یا تمہارے ساتھ معاملہ جب سامنے آتے ہیں تو اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اس کے اوپر، اس ایمان کے، اس رسول کے اوپر، اس دین کے اوپر، لیکن جب وہ الگ ہوتے ہیں، جب اکیلے ہوتے ہیں، تو پھر غیظ و غضب سے جو ہے اپنے انگلیے چباتے ہیں اور غصے میں پاگل ہوئے جاتے ہیں۔ اور ان کے لیے یہ معاملہ ان کا سہانے روح بنا ہوا ہے کہ اسلام مسلسل جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، یہ پھیل رہا ہے، لوگ زیادہ اس کے اندر جو ہے داخل ہو رہے ہیں، اور یہی معاملہ جو ہے یہ جو ہے وہ بات کا بھی ہے۔ مومنین کا کافروں کی سازشوں کے بارے میں غافل ہونا ان سے دھوکہ کھا کر ان کے ساتھ انتہائی محبت کرنے کی وجہ بنتا ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان کی معاملات ہیں کیا، یہ اندر سے کس طریقے سے سازشیں کرتے ہیں، ان پہ چونکہ باخبر نہیں ہے مسلمان، تو اس وجہ سے پھر دھوکہ کھا کر ان کے ساتھ حسن گمان رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاکیزہ جذبات اور احساسات تو اپنی ایک طرف، لیکن ان کو اپنے دشمن کی خطرناک چالوں سے بہرحال محتاط رہنا چاہیے اور ان سے چوکنا رہنے کی تنبیہ کی گئی ہے مسلمانوں کو۔ فرمایا ان تمسسکم، یہ آپ کو پتا یہ تا سیکنڈ پرسن والا ہے، تم پھر آگے لفظ ہے مسا، سین سین مسا، پہنچنا یا ٹچ کرنا، چھونا، اگر تم کو پہنچتی ہے، آن پہنچتی ہے، حسنتن، کوئی نیکی بھلائی، تسوہم، یہ تسو برائی بری، تو سا یسو برا لگنا، تو تسو بری لگتی ہے، ہم ان کو، تو وہ بہت بری لگتی ہے ان کو، تم کو کوئی خیر پہنچتا ہے تو وہ انہیں بہت برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ، اور تم کو کوئی آن لگتی ہے تم کو، اچھا جو ہے یہ معاملہ یہ دیکھیں کہ اس کا مطلب بھی ہے، تو سب کم آن پہنچتی ہے، آن لگتی ہے، اور تم سس کم آن پہنچتی ہے تم کو، یہ دونوں ایک جیسے معنی کیے گئے ہیں یہاں پہ، لیکن تھوڑا سا معمولی سا فرق ہے کہ یہ جو مسہ ہے، چھو جانا، آن پہنچنا، یہ زخم لگنے کے معنوں کے اندر بھی اگرچہ آتا ہے، چھونے کے معنوں میں کوئی چیز آن پہنچے، پہنچ جائے، کسی کو چھو جائے، تو یہ اچھے معنوں کے اندر اور برے معنوں کے اندر دونوں کے اندر قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ کوئی چیز مطلب لگی ہے، بری لگی ہے، کوئی اچھی خبر آن پہنچی ہے، تو بھی پھر جو ہے اس کے لیے بھی جو ہے تو، لیکن یہ جو تصب کم جو آیا ہے، یہ آپ کو پتا ہے کہ ہم اسے پڑھا ہے لفظ کو اصابا، یوسیب اصابتن، یہ جو اصابت ہے یہ آ لگنا پہنچنے کے معنوں کے اندر بھی آتا ہے، لیکن یہ عموماً جو ہے یہ برے معنوں، تکلیف کے معنوں کے اندر، اسی وجہ سے اس کا جو ہے یہ مصیبت کے معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ بالعموم جو ہے، یا انسان کو تکلیف، نقصان، کوئی مصیبت پہنچنے کے لیے، تو پھر اس کے لیے ثابت کا لفظ پہنچتا آتا ہے، تو یہ عموماً برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے معنی تو ایک ہی ہے، دیکھیں، اگر وہ آن پہنچتی ہے، ان تمساس کم، اگر وہ آن پہنچتی ہے تم کو، اور وہ ان تو سب کم، اور اگر آن لگتی ہے تم کو، یہ دونوں آئے، لیکن وہاں پہ اوپر میں لفظ حسنہ ہے، دیکھیں، کوئی بھلائی، اور نیچے جو ہے لفظ ان تو سب کم، فرمایا سیئتن، کوئی جو ہے کوئی برائی آن پہنچتی ہے، تو یہ کیا کہتے ہیں، یفرحو بہا، تو اس کو میں بہت خوش ہوتے ہیں اس پر۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، ثابت قدم رہو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ، تو کوئی نقصان، لَا يَضُرُّ، نہ نقصان پہنچائیں گے، قوم تم کو، قَيْدَهُمْ، ان کی تدبیریں، شَيْئًا، کی چال بازی کوئی بھی، قَادَ يَكِيدُ قَيْدًا، یہ قید جو ہے یہ خفیہ تدبیر، چال بازی کے معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بما یعملون، جو بھی یہ لوگ عمل کرتے ہیں، محیط، احاطہ کرنے والا ہے، اللہ تعالی احاطہ کر رہا ہے ہر اس چیز کا، یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ پڑھیں، تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی تدبیر تمہارے خلاف کارگر کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے، اللہ اس پر محیط ہے۔ یہ پھر اگین دوبارہ مقرر طور پر یہ جو ہے مسلمانوں کو دشمنوں سے اور خاص طور پر یہود سے ہوشیار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ جس قوم سے، جس بدبخت قوم سے تمہیں واسطہ پڑا ہے، ان سے تمہاری تھوڑی سی خیر بھی برداشت نہیں ہوتی ہے. تمہیں کوئی خیر پہنچتا ہے, خوشی کی خبر پہنچتی ہے, تو یہ اس پر جو ہے تمہارے نقصان پہنچنے پر یہ جو ہے خوشی کی خبر سے تو یہ بالکل خوش نہیں ہوتے, اور تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے تو پھر اس پر جو ہے یہ بڑے خوش ہوتے ہیں. تو مسلمانوں پر ان کے اناد کو, ان کی دشمنی اور ان کے بغض کو واضح کیا گیا ہے کہ مسلمانوں تم اپنے دشمن کو جان کر جیو, اور ان کی سازشوں, ان کی رشد دوانیوں, ان کے اقدام جو مووز جو بھی وہ اٹھا رہے ہیں کر رہے ہیں ان پر نظر رکھو کہ وہ تمہیں کب اور کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ مسلمانوں کو جو ہے یہ خطاب بتایا گیا ہے. ایک منظم اسلامی اجتماعیت کا تصور ابھرتا ہے تمام یہ باتیں, ان تمسس کم تسو ہم تسب کم یہ سارے تصبرو تتکو جدرو کم قیدوں, تو یہ سارے کے سارے جو جمع کسی کے مسلمانوں کو جو ہے خطاب کیا گیا ہے کہ یہ اس منظم اسلامی اجتماعیت کا تصور ہے جس میں اجتماعیت کے افراد کے مفادات کا تحفظ کیا گیا ہے, پھر اس اجتماعیت کے عقیدے اور نظریے کا تحفظ بھی, اور ان کی جو جغرافیائی جو ہے اور نظریاتی حدود ہیں ان کا تحفظ بھی اس کے اندر شامل ہے. اس وجہ سے مسلمانوں کو اپنے دشمن کو جان لینے کی ضرورت ہے اور ان کے ساتھ تعلقات دوسری بنیاد پہ استوار کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دشمن کے بارے میں خبردار رہو, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اللہ تعالیٰ کے اس جو حکم کے منشا کا پورا پرتو لیے ہوئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دشمنوں سے اچھی طرح بخبر رہتے تھے, ان پر گہری نظر رکھتے تھے. مدینہ میں آپ کو جب مدینہ تشریف لے گئے اور یہ اسلامی تحریک اور اسلامی اجتماعیت اور اسلام اور اسلامی ریاست کی بنیاد جو ہے یہ سٹی اسٹیٹ پڑی, اس کی بنیاد ہوئی, تو آپ کو مختلف 21 قبائل سے جو ہے وہ معاملہ کرنا پڑا ہے, اور آپ سب کے متعلق بلا استثناء سب کے متعلق انتہائی باخبر رہتے کہ کون کیا سوچ رہا ہے اور کس اقدام کے بارے میں جو ہے وہ غور کر رہا ہے اور ان کن کے بارے میں جو ہے ان کی جو ہے مشاورتیں ہو رہی ہے, اور ان پیشگی معلومات کی بنا پہ آپ ہمیشہ قریش مکہ کے مقابلے میں ان سے معاملہ کرنے میں جو ہے آپ سبقت رکھتے. اس ڈائمنشن کے اندر جب بین الاقوامی ڈائمنشن یعنی جب روم بھی کا بھی اضافہ ہو گیا, آپ کو پتا کہ رومن امپائر بالکل آپ کے جو ہے وہ پڑوس کے اندر موجود تھی, آپ کو جو ہے وہ تبو کے پار تو جو ہے ان کا وہ ان کی ریاست شروع ہو جاتی تھی, تو پھر ان کے حالات سے بھی آپ انتہائی بخبر رہتے تھے. یعنی جب روم الرٹ ہو گیا, رومن امپائر الرٹ ہو گئی ایک نئی ابھرتی ہوئی قیادت سے, ایک نئی ابھرتی ہوئی دین اور تحریک سے, تو یہ الرٹ جو وہاں پہ جو ہے جو کریٹ ہوا ہے وہاں پہ ان کے کیپیٹل کے اندر, اس الرٹ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بخبر ہو گئے. اور ان کے اور وہ آپ کو پتا ہے کہ جب انہوں نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ اس کو جا کے جو ہے اس خطرے کو جا کے یہ جو منظم ہو رہا ہے اور اس جس نے عرب کے اندرون جو ہے وہ بڑی طاقت حاصل کر لی ہے اس کو جا کے ختم کر لے, تو اس جو ہے اس کی خبر خود نبی اکرم کو قبل از وقت ہو گئی, اور آپ نے پھر بجائے اس کی کہ وہ پہلے جو ہے یہ کام کرتے, آپ نے پریمپٹیولی جو ہے وقت سے پہلے جا کر اور پیش کی جا کر جو ہے ان کی بارڈر کے اوپر جو ہے وہ کھڑا کر دی جو ہے اپنی 30,000 کی جو تمام جو آپ کے پاس جو قوت مجتمع تھی آپ نے اس کو جو ہے نفیر عام جہاد کی دلا کر آپ نے ان کے مقابلے میں لا کھڑی کی. تو یہ جو ہے وہ تھا اپنے دشمن کو جاننے کا معاملہ, اور یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو معلومات تھی پیش کی اطلاعاتی نظام تھا یہ صرف دفاعی نظام نہیں تھا بلکہ یہ ہمہ جوتی تھا, اس کے اندر معاشی جو ہے جہاد بھی شامل تھیں اور اس کے اندر معاشرتی ڈائمنشنز بھی تھیں, یہ ساری کی ساری ان کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گہری جو ہے وہ نظر ہوتی تھی. آپ کو پتا ہے کہ قریش کی جو تجارتی شاہراہ جو مدینہ کے پاس سے گزرتی تھی شام کی طرف جاتے ہوئے, تو اس کی جب ناکہ بندی کی آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ اس کو اچھی طریقے سے جو ہے آپ اس کے بارے میں خبریں رکھتے تھے. آپ اندازہ کیجئے کہ مدینہ کے اندر بیٹھ کے آپ کو بالکل اس بات کا علم تھا کہ ان کا کب جا رہا ہے, کس دن جا رہا ہے, ان کا جو ہے وہ ان کا معاشی جو آپ کہہ لیں کہ تجارتی قافلہ کس دن جا رہا ہے اور کتنا مال لے کے جا رہا ہے اور یہ کیا موقع ہے اور پھر واپس کب آ رہا ہے, تو آپ نے ایگزیکٹلی ان کو بالکل اسی دن انٹرسپٹ کیا ہے جس دن وہ شام سے واپس آ رہا تھا اور مدینہ کے پاس سے گزر رہا تھا, یہی وہ مقام تھا جب آپ کو پتا ہے کہ جنگ بدر ہوئی ہے. تو یہ بالکل آپ, یا پھر اگر جو ہے معاشی کاروبار ان کے اندر جو ہے مدینہ کے اندر جو ہو رہا تھا تو اس کے اندر ان کے معاشی کاروبار کے کھاتوں کے اندر یہود جو گڑبڑ کرتے تھے, جو چونکہ وہ ساری کی ساری جو معاملات تھے وہ عبرانی زبان کے اندر لکھتے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جانتے تھے کہ اندر بازار کے اندر کیا ہو رہا ہے, اور اس کی پیش بندی بھی آپ نے کی ہے کہ آپ نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر جو ہے یہ زبان سیکھنے کے لیے کہا ہے. تو مسلمانوں کو دشمنان دین اور خصوص یہود کی رشد دوانیوں اور دشمنی سے بچنے کے لیے قرآن پاک میں آپ جہاں پہ ایک مجرد نسخہ تجویز کیا گیا ہے, اور میں کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے دشمنوں کی کوئی تدبیر, کوئی منصوبہ, کوئی چال تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے گی. میرے عزیز بھائیو, یہ اتنی اہم بات ہے, یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ جو نفع اور نقصان پہنچنے کی جو چیز ہے یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تم یہ چاہتے ہو کہ یہ یہود کی رشہ دوانیاں اور ان کی سازشیں, ان کے کوورٹ آپریشنز جو ہے ان کو جو ہے وہ جو ٹارگیٹ آپریشن کرتے, اگر ان سے تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے تو یہ کام جو تمہیں کرنے ہوں گے, یہ ان تصبروا وتتقوا, یہ دو کام اتنے اہم تھے, اتنے اہم ہیں کہ اب مسلمانوں کو جو نئی جو بنا ڈالی جا رہی نئی امت کی, اور ایک جو ہے اس کے اوپر ایک کھڑی کی جا رہی امت نئے اصولوں کے اوپر, ان کو جگہ جگہ ریپیٹڈلی ان کو اس بات کی جو ہے تلقین کی ہے, ان تصبروا وتتقوا, ان تصبروا وتتقوا. آپ حیران ہوں گے قرآن کے اندر کہ جو ہے وہ قرآن میں کتنے مقامات پہ اس کا تذکرہ ہے, تو اس سے پہلے کہ ہم اس کے ایک نظر اس پہ ڈالیں, اب دیکھیں کہ صبر کے معنی جو ہے ثابت قدم رہنا, رک جانا, مضبوطی سے اپنے موقع پہ قائم رہنا, اور جتنے بھی نامساعد حالات ہو جائیں, کتنے بھی مشکل حالات آ جائیں, ان کے اندر اپنے آپ کو حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے پامردی سے کھڑے رہنا, یہ صبر ہے. فرمایا کہ ان حالات کے اندر جو ہے تم یہ کام بہرحال کرو گے, جو تم اس راستے کے اندر اپنے عزم و استقلال کے ساتھ کھڑے رہو گے, ہر دکھ اور پریشانی اور تکلیف و خندہ پریشانی سے برداشت کرو گے, اور کسی کے اکساموں اور اکساہٹوں اور بہلاموں اور شکوک و شبہات کو اپنے اندر جو جگہ نہ دو گے, اگر یہ چیز تمہارے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ تم پہ جو کامیاب کرے گا. اور تقویٰ کے معنی تو ویسے تو لغوی معنی تو بچنا اور پرہیز کرنا ہوتا ہے, لیکن یہ ہے احساس ہے ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی حضوری کا احساس ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی حضور جواب دہی کا احساس ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی نظر میں ہوں, اور میرے ہر عمل کی جو ہے وہ جانچ رکھتا ہے, اور ہر عمل کا مجھے اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. اس بات کو جو ہے یہ جو ہے وہ تقویٰ ہے, یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی کانشیسنیس. اور اسی وجہ سے علامہ اسد نے اس کا ترجمہ تقویٰ کا کیا ہے کہ پرپیچوئل کانشیسنیس آف اللہ, یہ ایک جو ہے اللہ تعالیٰ کا مسلسل جواب دہی اور اس کی حضوری کا احساس جو ہے یہ تقویٰ ہے. اور میں اگر یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ جمع ہو جائیں گی تو پھر کوئی چیز بھی جو ہے تمہیں اس سے دین سے اور دین سے جو ہے ہٹا نہیں سکے گی, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی بدولت, اس پہ بھروسے کی بدولت, اسے اس کے جو ہے اس کے ساتھ حضوری کا تعلق جو ہے, اس کے ساتھ جواب دہی کا تعلق ہے, اس جواب دہی کے احساس کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو تعلق ہے, تو وہ جب تم اس کے ساتھ گزارو گے تو اللہ تعالیٰ ان کی کسی چال کو تمہارے خلاف کامیاب نہیں ہونے دے گا. ان دونوں چیزوں کے ساتھ صبر اور تقوی کے ساتھ بہت ایک مضبوط کردار انسان کے سامنے آتا ہے, جو ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے وہ انسان کے اندر ایک کردار پیدا کرتا ہے. یہ کردار مطلوب ہے اب اس موقع کے لیے جو مسلمانوں کا حالات پیش آ رہے ہیں, اسی لیے قرآن میں جا بجا اس بات کو بیان کیا گیا, ان تصبروا وتتقوا, بہت بار بار فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا یاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ, اگر تم صبر کرو گے اور تقویٰ کرو گے, اختیار کرو گے, تو اللہ تعالیٰ تمہاری 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا. تو دیکھیں قرآن کے اور بھی کئی مقامات ہیں جہاں پہ ان کو جو ہے وہ جوڑا گیا ہے تصبروا وتتقوا, تو اس سے صاف ظاہر نظر آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ نسخہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک بتایا ہے کہ بہرحال یہ تمہارے دشمن تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, لیکن تم یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم ان سے بچائے گا. یہ جو ہے وہ آج کا سبق تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس دین کی سربلندی کے لیے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دین کے متعلق جتنے لوگ اس دین کے دشمن اعداء ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہمیں پہچاننے کی اور ان کے شر سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا.